الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والوں تقوی سے رہو اور اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور عمل میں سچوں کے ساتھ رہو. تقوی کہتے ہیں اللہ جل شانہ کے ڈر کو خوف کو. ظاہر سی بات ہے کہ جب حکام کا خوف ہوتا ہے تو قانون کی پاسداری ہوتی ہے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھو, اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھو, اللہ تعالی کی عظمت کو سامنے رکھو اور اس سے ڈرو. ویسے تو وہ ذات انتہائی محبت کرنے کے قابل ہے, ہمیں پیدا کرنے والے اللہ جل شانہ, ہماری ضروریات پورے کرنے والے, پیدائش سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اور مرنے کے بعد بھی. تو حدیث شریف میں فرمایا, حدیث کے آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے محبت کرو کہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے. تو ویسے تو اللہ جل شانہ کی ذات پہ محبت ہی محبت ہے. آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے. یہ دو صفتیں سب سے پہلے بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ کی ذات رحمان رحیم, یعنی اس میں محبت ہی محبت ہے, شفقت ہی شفقت ہے. ہم دنیا میں کوئی بھی چیز بناتے ہیں, بعض لوگ پینٹنگ کے شوقین ہوتے ہیں, سینریز بناتے ہیں, کچھ بناتا ہے. اب اس کو حفاظت سے رکھتا ہے, کوئی بچہ اس کو اگر خراب کر دے تو ڈانٹتا ہے, اس کو ڈپٹتا ہے, ارے میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا, کتنا وقت لگایا تھا میں نے اس کو بنانے میں اور اس سے مجھے اتنی محبت تھی, اس چیز سے تم نے خراب کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو سوچئے کہ جس ذات نے ہمیں بنایا, ہمیں پیدا فرمایا, ہمارا وجود نہیں تھا تو اسے ہم سے کتنی محبت ہو. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ماں سے 70 درجے زائد محبت کرتی ہے. سمجھانے کے لیے رتبہ ہے, اور 70 درجے, 70 جو ہے عربی میں زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ انتہائی زیادہ محبت کرنے والی اس ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے, اندازہ ہے کتنی محبت ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام, تو دو عورتیں لڑتی جھگڑتی آئیں ایک چھوٹے بچے کو لے کر. دونوں کا مطالبہ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے. وہ کہتی تھی میرا ہے, دوسری کہتی تھی میرا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے کہ ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا, اب جو ہے وہ چلے گئے دونوں نکلنے لگے محل سے باہر, تو ایک رو رہی ہے ایک ہنس رہی, جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہنس رہی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہوئے ملاقات ہو گئی, آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, کہا جی اس طرح ہے, اس کا مطالبہ تھا کہ بچہ اس کا ہے, میرا مطالبہ تھا کہ میرا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا لاؤ, میں اس کے دو ٹکڑے کرتا ہوں اور دونوں کو آدھا دے دیتا ہوں. اور تیاری شروع فرما دی. تو ایک عورت نے جلدی سے کہا کہ نہیں حضرت آپ ایسا نہ کریں, یہ بچہ اسی کو دے دے. کیا کہتی؟ یہ بچہ اسی کو دے دے. تو آپ نے وہ بچہ جس عورت نے یہ کہا تھا کہ یہ بچہ اس کو دے دے, اس عورت کے حوالے کر دیا کہ یہ اس کا بچہ ہے. اس کے دل میں اس بچے کا حقیقی درد ہے کہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر انہوں نے دو ٹکڑے کر دیے تو میرے بچے کے تو وفات پا جائے گا. اس کو درد نہیں ہے, اس کو درد ہے. تو اس نے اس کی جان بچانے کے لیے صرف کہہ دیا کہ یہ اس کا بچہ ہے. حضرت اس کو بھاپ گئے. ان کا انصاف اور ان کی دانشمندی مشہور تھی. تو عرض اس پہ کر رہا ہوں کہ ماں کی محبت کا کیا کہنا. لیکن یہ بھی کلمیاں ہیں کہ آج جتنی چاہے نالاقیاں کر لو, جتنی چاہے بدتمیزیاں کر لو, جتنا چاہے ماں کا دل دکھا دو, ماں اور باپ کی جیسی قدردانی ہونی چاہیے ویسی ہمارے معاشرے میں نہیں. ویسی نہیں معاشرے. زبان سے تو کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اور پیچھے بسوں کے پیچھے بھی اور رکشوں کے پیچھے بھی اور اس کے پیچھے بھی لکھا رہتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا اور پتہ نہیں کیا کچھ. اے کاش کہ اس پہ آ جائے آدمی عمل کے. آج لوگ پیروں فقیروں کی دعاؤں کے لیے لائن لگاتے ہیں, جہاں سنا کہ یہ فلاں ہے اور وہ ہے اور وہاں جا کے اس کے لائن لگائے ہوئے ہیں رش میں کہ جی ہم دعا لینے آئے, ہم مسئلہ حل کرانے آئے, ہم جو ہے تعویذ لینے آئے وغیرہ وغیرہ. اللہ والوں کی دعاؤں کی سے کی قبولیت سے انکار نہیں ہے اور تعویذ سے بھی انکار نہیں ہے, لیکن تمہارے گھر میں دولت موجود ہے. اگر تمہاری ماں حیات ہے, تمہارا باپ زندہ ہے, یہ اس سے دعا دو. اس کی دعا جو ہے دل سے نکلتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ باپ کی دعا چیرتی بھی جاتی ہے آسمان کے اوپر اپنی اولاد کے حق میں. اور دوسری جگہ کہ باپ مظہر ربوبیت ہے. کیا ہے؟ مظہر ربوبیت. جیسے رب, رب کی صفت پالنا ہے نا بھائی. کھانے کون دیتا ہے؟ اللہ. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. دنیا میں اللہ نے اپنا پرتو باپ کو بنایا. باپ کماتا ہے, محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, پیسے لاتا ہے, اولاد کو پالتا ہے. تو یہ مظہر ربوبیت ہے دنیا میں. تو راضی کرو باپ کو, اس سے دعا لو ماں کی خدمت, اور ان سے دعا لو بس ان شاء اللہ تعالی. اور بھائی کسی کا تعلق اللہ والوں سے ہے تو اس سے بھی دعا لے. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ گھر میں جب یہ دولت موجود ہے تو اس کی ناقدری نہ کرے. اور کسی کے ماں باپ اگر وفات پا گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, تو اب تو صرف دعا کے سوا چارہ نہیں ہے. ان کے لیے دعا کرے, ایصال کرے, ان کی باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرے اور ماں کی سہیلیوں سے حسن سلوک کرے. یہ حکم ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک فرمائے گئے, حالانکہ ان کی زوج حیات. تو ماں, تمہیں جن کا انتقال ہو گیا, اب کوئی کہے جی میں نے تو بڑی نافرمانی, میں نے قدر نہیں کی, اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کا یہ مقام تھا اور اب ان کے جانے کے بعد یاد بھی آتی ہے. تو فرمائے کثرت سے ان کے لیے ایصال کرے, ان کو ثواب پہنچائے اور استغفار کرے, تو فرما بردار اولاد میں شمار ہو جائے. تو خیر بات اس پہ چل رہی تھی کہ فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ اپنے ماں سے ایک ماں سے 70 گنا زائد اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو سوچئے کہ وہ چاہیں گے کہ ہمیں عذاب ہو؟ نہیں چاہیں گے. انہوں نے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے, اس میں ہمارا ہی بھلا ہے, ہمارا ہی نفع ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہے, یہ تو ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے اس چیز میں اور ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے. نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا اور نماز کا حکم ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو, اور صبح کے وقت تو ایسی پیاری نیند آ رہی ہوتی ہے, خراٹے مارتے رہتے ہیں, اور اس وقت حکم ہے کہ اٹھو اور نماز پڑھو. تو اس میں کیا ہے, سراسر نفع ہی نفع ہے. کس کا؟ ہمارا. ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ آپ لوگ اتنا عبادت پہ زور دیتے ہیں اور اتنی آپ لوگ ہر وقت نمازیں پڑھتے ہیں, ذکر تلاوت وغیرہ وغیرہ, تو اس میں اللہ میرے کیا نفع. آج کل فتنوں کا زمانہ ہے نا, نئے نئے فتنے, نئی نئی سوچیں, لوگوں کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں. پہلے آدمی سے غلطی ہو جاتی تھی, کوتاہی ہو جاتی تھی تو آدمی کہتا تھا میں گناہگار ہوں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج ذہن بدلتا جا رہا ہے, آج کا ذہن مختلف قسم کے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ یہ بنا رہے ہیں کہ وہ دین کی چیزوں میں کچھ اشکالات پیدا کر دیتے ہیں. اور آدمی یہ کہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں. دیکھیے فرق, پہلے ذہن یہ تھا کہ کہتا تھا نہیں بھائی غلطی ہے ہماری, ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں مولوی صاحب کی بات ماننی چاہیے. اور آج ذہن یہ ہے کہ الٹا مولوی پہ ترغیب کر رہے, مولوی کو یوں بیان کر رہے, ان کو اتنا سستا کر دیا کہ ہر آدمی ہر کس و ناکس زبان کھول رہا ہے. یہ انتہائی گراوٹ کی بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جیسا اس لڑکے نے کہا کہ اللہ میں کیا فائدہ, تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی میرے بزرگوں کے فیض سے ان کے صدقے میں کہ یار دیکھو اللہ میں کا فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے, ہمارا تو فائدہ ہے, اور یہ ہمارے فائدے کے لیے. اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر پوری انسانیت اللہ کو مان لے اور پوری انسانیت اللہ کی عبادت میں لگ جائے تو اللہ کی بڑائی ایک ذرہ بھی نہیں بڑھے گی. اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ ساری انسانیت اللہ جل شانہ کی نافرمانی شروع کر دے, اللہ جل شانہ کو کا انکار کر دے, تو بھی اس کی خدائی میں ایک زیادہ بڑا اور فرق نہیں آئے گا. وہ تو ذات بے نیاز ہے, اللہ السمہ. ہاں ماننے میں, فرما برداری میں, اللہ کی اطاعت میں نفع ہوگا تو کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے دنیا آزمائش کی جگہ بنائی ہے, ہمارے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اس لیے آزمانے کے لیے. جیسے تم ابھی میرا اقرار کر رہے ہو الست بربکم, جب اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا تو سب کو جمع فرمایا اور پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کا بلا قالو بلا, سب نے کہا بے شک ہم آئے رسول. یہ تو سامنے سامنے کی بات تھی. فرمایا اب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور دیکھوں گا کہ اس بات کو ثابت کون کرتا ہے, جہاں میں بظاہر نظر نہیں آ رہا. پوشیدہ تو ہر چیز میں ہوں, ہر چیز میں انہی کا جلوہ ہے. جس چیز میں دیکھو, ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ارے بھائی دین کی جس چیز کو بھی دیکھو اس میں ایک عجیب حسن ملتا ہے, عجیب حسن ملتا ہے. دین کی جس چیز پہ بھی غور کرو تو جن کی نظریں کھل جاتی ہیں, جنہیں اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرما دیتے ہیں, انہیں پھر محسوس ہو جاتا, انہیں نظر آنے لگتا ہے. جب تک نظر نہ آئے, جب تک محسوس نہ ہو, جب تک نظر وسیع نہ ہو, تو اس وقت تک کیا کرے؟ آمنا و صدق، مانتا رہے اور کرتا رہے، مانتا رہے کرتا رہے، سمجھ میں آئے نہ آئے کرتا رہے. جو احکامات الہیہ ہیں، پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے، ایک مہینے کے روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج فرض ہو گیا حج ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ موٹے موٹے احکامات ہیں. بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا، دل میں کسی کے لیے کینہ بغض نہیں رکھنا، غیبت نہیں کرنی کسی کی، برائی نہیں کرنی پیٹھ پیچھے، لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں. کسی کو مدد کی ضرورت ہے، ہمارے اندر استطاعت ہے، ہم اس کی اپنے حیثیت کے مطابق مدد کریں. بیمار کوئی پڑ جائے اس کی عادت کریں، موت ہو گئی اس کی میت میں شریک ہو جائیں. یہ حقوق اور یہ فرائض، بس موٹا موٹا جو دین ہے یہ کرتا رہے گا تو کیا ہوگا کہ اس کی برکات پھر اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی. ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی تو نفس آمادہ نہیں ہو رہا، لیکن جب کرے گا کرے گا کرے گا تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر دل خود بخود چاہنے لگتا. ابھی تو ماں یا باپ کہہ رہے ہیں پڑھ لو بیٹا نماز، پڑھ جاؤ، اور یہ کسمساتا ہے، لیکن جب نماز کی عادت پڑ جائے گی، برکات ملیں گی تو خود اٹھے گا، اور خود کیا اٹھے گا، دوسروں کو بھی لے جائے گا اپنے ساتھ. لیکن یہ چیز جو ہے یہ حاصل کرنے کے لیے آگے فرمایا ہے وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ، اور عمل کے اعتبار سے سچوں کے ساتھ رہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ عطر والے سے دوستی رکھو گے تو عطر خریدو گے بھی نہیں، پیسہ جیب سے خرچ نہیں بھی کرو گے تو عطر کی خوشبو پاؤ گے، دوستی ہو جائے گی. تو بلائے گا وہ دوست، آؤ یار تھوڑے بیٹھ جاؤ میرے پاس، اس کی دکان میں جا کے بیٹھو گے، وہاں طرح طرح کے عطر ہے، خوشبوئیں ہیں، خوب خوشبوئیں سونگو گے. خوشبو پہ یاد آیا کہ ایک شخص جو ہے بھوکا تھا، تو وہ ایک نانبائی کی دکان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور خوشبو آ رہی تھی، تو خوب کھینچ کھینچ کے سانس لینے لگا، خوشبو سونگنے لگا. تو اس نانبائی نے کہا کہ لاؤ بھائی پیسے لا. کس چیز کے پیسے؟ کہا میرے کھانے کی خوشبو سونگ رہا ہے تو پیسے نہیں دے گا؟ کیسی بات کر رہے بھائی، تو کھلایا بھی نہیں کچھ اور پیسے ہی مانگتے ہو. اس نے جھگڑا بڑا کر لیا، لمبا کر لیا، یہاں تک کہ قاضی کے پاس پہنچ گیا. اس نے قاضی نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا یہ میرے کھانے کی خوشبو سونگتا رہا اتنی دیر تک اور یہ پیسے نہیں دے رہا مجھے، تو میں نے اس سے مطالبہ کیا پیسے دو مجھے. تو قاضی نے کہا اچھا کام کرو، اس شخص سے کہا کہ یہ لو اشرفی کی تھیلی اور اس کے سامنے اس کو خوب زور سے ہلاؤ. تو ایک تھیلی میں اشرفی بھر کے اس کے سامنے اس کی جو آواز ہلایا نا ایسے، تو جھنجھناہٹ کی آواز اس کو آتی رہی. کہا جتنی دیر تم نے خوشبو سونگی ہے اتنی دیر اس کو جھنجھناہٹ، اس سکے کی جھنجھناہٹ سنا دو. اسے سنا دی، کہا جاؤ تمہارا بدلہ ہوگا، جتنی دیر خوشبو سونگی تھی اتنی دیر پیسے کی جھنجھناہٹ سن لی برابر. کس طرح تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی دیر بیٹھے گا اپنے دوست کے پاس تو کیا ہوگا، عطر کی خوشبو آئے گی، دماغ مہک جائے گا، ذہن کھل جائے گا. فرحت ہوتی ہے نا خوشبو سے، کیا ہوتا ہے، فرحت آتی ہے، انبساط آتا ہے، آدمی کی طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے. اور حکما نے لکھا ہے کہ بچے بھی فرحت کا ذریعہ ہے، انبساط کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی پیار کرتے تھے. یہ بچہ بھی بھائی ہمارے جو ہے لے کر آئے ہیں فیصل بھائی، تو دیکھو بچے کو دیکھتے ہی طبیعت کھل جاتی ہے آدمی کا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ ان کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں، ان کو نصیب فرمائے. دینی مجالس میں اور اس میں جو ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بچوں کو لے کے آئے تو بعض خواتین وہ کہتے جی ہم کیسے جائیں وہاں، بچہ ہمارا شور کرے گا، روئے گا، مجلس ڈسٹرب ہو جائے گی. تو فرمایا نہیں، یہ بچہ جو ہے یہ آواز سن رہا، اس کے کانوں میں اللہ رسول کی بات جا رہی ہے، آپ چاہے محسوس کریں یا نہیں کہیں، یہ آواز جا رہی ہے جو اس کو نفع دے گی. ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے ارے اس نے تو یہ بات کہہ دی جو وہاں مجلس میں ہو رہی تھی. فرمایا کہ ان بچوں کو لے جاؤ، اس سے گھبراؤ نہیں کہ روتے ہیں پریشان ہوتے ہیں. اگر یہ جواز پیدا کر لیا تو تم بھی رہ جاؤ گے، ہے نا، پھر خواتین کیسے آئیں گی مجلس؟ اس لیے اس کی اجازت دی. تو اور فرمایا آگے کہ اس کے برعکس، مرحوم کی بات کر رہا ہوں، فرمایا اس کے برعکس اگر جو ہے لوہار سے دوستی کی، جس کے یہاں بھٹی جل رہی ہے، جس کے یہاں لوہے کو پیٹا جا رہا ہے، اس کی کالی کڑ رہی ہے، تو کیا ہوگا کہ اس سے جب جائے گا ملنے کے لیے تو کالا ہو کے باہر آئے گا، کپڑے بھی کالے ہوں گے، چہرہ بھی کالا ہوگا، کیوں خریدا نہیں، صرف بیٹھنے سے یہ نقصان ہوا. تو فرمایا ایسے ہی وہی نہیں، اسی طریقے سے اچھی صحبت، اگر عمل کا ارادہ خدا نہ خواستہ نہیں بھی ہو، چلو جی مولیوں دے میلے میں چلتے ہیں، کہتے ہیں نا واضح مولیوں دے میلہ ہو رہا ہے، عمل کا ارادہ نہیں ہے، میلہ دیکھنے کہتے پھنس گئے، جو گیا وہ پھنسا، پھنسنا کا مطلب قبول ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، ذکر ہو رہا ہو، آخرت کی خبر کی حشر کی بات ہو رہی ہو، وہاں پر ایک شخص آ گیا کہ دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے. وہ نکلا تھا کسی کام سے، لیکن کہا بھائی دیکھتے ذرا بیٹھتے، بیٹھ گیا. اس اجتماع کی بخشش کا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا میں نے ان کی بخشش کر دی، کیوں؟ میرا نام لینے کے لیے جمع ہوئے تھے، مجھ سے ڈر کر بیٹھے تھے، جنت کی طلب میں بیٹھے تھے، جہنم کے سے پناہ مانگنے کے لیے بیٹھے تھے. ہم اسی لیے بیٹھے نا بھائی، اپنی نیتوں کو ہم صحیح کر لیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی جگہ جنت عطا فرمائے. اللہم انی اسئلک رضاک والجنہ، اپنی رضا اور اپنی جنت عطا فرمائے. ونعوذ بک من سخطک والنار، اور اپنے غضب اور جہنم کے عذاب سے بچائے. تو ہماری بھی نیت یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جنت کی طلب میں اور دوزخ سے بچاؤ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ چونکہ ان کی نیت یہ تھی، میں نے ان کو اپنی رضا بھی دی، میں نے جنت بھی دی، اور میں نے ان کو دوزخ سے نجات بھی دی. تو فرمایا کہ فرشتے نے عرض کیا کہ یا اللہ، وہاں پر ایک شخص بس ایسے ہی بیٹھ گیا تھا، اس کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی. فرمایا کہ اس جماعت کی برکت سے، ان لوگوں کی برکت سے میں نے اس کی بھی بخشش کر دی. تو یہ صحبت ہے، یہ صحبت ہے، اس صحبت کی برکت سے بعض اوقات آدمی کی نیت نہیں بھی ہوتی ہے لیکن بخشش بھی ملتی ہے، اور پھر آگے عمل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ عمل کی نیت نہیں بھی ہے لیکن اگر صحبت میں آئے گا، بیٹھے گا. اب دیکھو یہاں ماشاءاللہ کتنے سفید ریش، ماشاءاللہ بڑی عمر کے نوجوان اور سارے اہل ایمان. تو مجھ جیسے آدمی کو ان سے نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں، میں آپ سب حضرات کی صحبت میں بیٹھا ہوں، اتنی دیر میں خالی گھر پہ بیٹھا ہوتا تو مجھے یہ صحبت تو نہیں ملتی نا. میں اللہ تعالیٰ مجھے وہاں سے گھر سے اٹھا کے یہاں لے آئے، آپ لوگوں کے پاس بٹھا دیے اللہ کے، تو آپ حضرات کی مجھے زیارت ہو رہی ہے، آپ حضرات کی ایمان کی روشنی اور اس کی برکات یقیناً مجھے مل رہی ہے، اور آپ حضرات بھی ایک دوسرے سے مستفید ہو رہے ہیں. تو اس کو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور عمل میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس سے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، عمل میں سہولت ہو جاتی ہے. جب آدمی، وہ کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بھرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اچھا یہ بھی عمل کر رہا، یہ بھی عمل کر رہا، یہ بھی عمل کر رہے، تو کہتا ہے پھر الحمدللہ میں بھی کر سکتا ہوں، ہے نا. ایک طاقت مل جاتی ہے، اکیلے رہنے میں وہ بات نہیں ہوتی جو ساتھ رہ گئے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جماعت کو پکڑو, جماعت کو پکڑو, اس سے تقویت ہوتی ہے. اب یہ انجینئر صاحب بیٹھے ہیں سامنے, یہ فارماسسٹ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, یہ اکاؤنٹس والے آپ بیٹھے ہیں سامنے, سب مختلف شعبۂ زندگی کے لوگ ہیں. اور دیکھیں سب ماشاءاللہ باشرا, سب کی ایک ایک مٹھی داڑھی ہے, سب کے سر پہ ماشاءاللہ ٹوپی ہے, سنت کے اتباع میں شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے سب کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے تو, اور ایمان دل میں موجود ہے تو ان کی صحبت سے نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور تقویت ملے گی کہ نہیں ملے گی کہ بھائی دین پر چلنا ممکن ہے. ہم باہر جس ماحول میں رہتے ہیں, ہمارے آس پاس جو ماحول ہے اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے, وہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اس زمانے میں دین پر چلنا مشکل ہے, ممکن نہیں ہے. وہ پہلے تھے بھائی جو چل گئے چل گئے, ہے نا, پہلے تھے اللہ والے, خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, شیخ عبد القادر جیلانی, اب کہاں اس زمانے میں, اس زمانے میں تو سارے ڈھونگیے. ایسی بات نہیں ہے, ہر زمانے میں اللہ والے موجود رہیں گے, ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے دین قائم رہے گا, باقی رہے گا. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھیں گے امت کی ہدایت کے لیے, امت کو سمجھانے کے لیے کہ ان سے نفع حاصل کرو, ان کے ساتھ بیٹھو تو نفع ہوگا, اور مشاہدہ ہوگا کہ واقعی ہم کچھ عرصے ان کے ساتھ رہے بیٹھے ہمیں نفع ہوا. اس لیے کہ یہ سلسلے پیچھے سے آ رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آج تک 1400 سال ہو چکے ہیں, لیکن یہ سلسلے سند بسند پہنچ رہے ہیں اور بالکل مستند ہیں. تو وہ فیض جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے حاصل کیا, اسی کی برکات ملیں گی اور اسی کی برکات مل رہی ہیں. اسی لیے اس جیسے گئے گزرے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 1400 سال دور ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ داڑیوں والے, یہ ٹوپی والے, یہ شرعی لباس والے, ظاہراً اور باطناً اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, حج عمرہ صدقات خیرات کرنے والے ایک بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں. حالانکہ کتنے برس ہو گئے, 14 صدیاں بیت چکی ہیں, لیکن اللہ نے اس دین کو قائم رکھنا, باقی رہے گا. یہ جب اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا پھر چیزیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی, قرآن مجید اٹھ گیا, خانہ کعبہ وغیرہ وغیرہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں, جب اس کی مشیت الہی جب ہوگی کہ بھائی اب اس دنیا کی بساط کو لپیٹو تو یہ چیزیں ختم ہوں گی, اس سے پہلے پہلے یہ سب چیزیں قائم رہیں گی, باقی رہیں گی. اور اس کے لیے ایک نظام اللہ نے باقی رکھا کہ ہر زمانے میں ایسے اللہ والے, اس کے سچے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبعین موجود رہیں گے, چاہے کتنی گمراہی ہو جائے, چاہے کتنی ہی گمراہی ہو جائے, ایک جماعت ضرور رہے گی حق پر, دین کو صحیح پیش کرنے والی موجود رہے گی. اب اس کو پہچاننا, اس کے پیچھے چلنا, یہ اپنا کام. اللہ نے آدمی کو عقل دیا, شعور دی, سب کچھ دیا اسے. دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں آدمی کتنا چھان پھٹک کرتا ہے, پوچھتا ہے, مارتا ہے, بھائی یہ ڈاکٹر کیسا ہے, یہ حکیم کیسا ہے, یہ مستند ہے نہیں ہے, اس کے علاج میں فائدہ ہے نہیں ہے, ہر چیز اس کی تحقیق کرتا ہے, پھر اس کے پاس جاتا ہے کہ نہیں ہے سر. کوئی خدا خواستہ کسی مقدمے میں پھنس جائے تو اچھا وکیل کرتا ہے, پوچھتا ہے بھائی بہت ایسا وکیل بتاؤ جو بس فوراً ہمارا مقدمہ جتوا دے, تحقیق کرتا ہے, کہتا بھائی اس کی فیس زیادہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, فیس اچھی دیں گے, کام تو صحیح ہوگا. تو دین میں بھی ایسے مستند لوگ موجود ہیں, الحمدللہ موجود ہیں, موجود رہیں گے. وہاں تک پہنچنا اب یہ ہمارا کام ہے. جیسے ہم دنیا میں تگ و دو کرتے ہیں, چھان پھٹک کرتے ہیں گمراہی سے بچنے کے لیے, نقصان سے بچنے کے لیے, صحیح شفا کے لیے صحیح ڈاکٹر تک پہنچتے ہیں, بڑی بڑی فیسیں ادا کرتے ہیں, خود تحقیق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ایسے ہی دین کو بھی سیکھنے کے لیے صحیح لوگوں تک پہنچنا ہمارا کام ہے، یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ سمجھ ہمیں دی ہے، یہ شعور ہمیں دیا ہے. کوئی یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں صاحب ہم تو سب یہ تو سارے جو ہے نا آپس میں لڑتے تھے، تفرقہ بازی کرتے تھے. آج معاشرے میں ایک بات چل رہی ہے بھائی یہ تو وہ تفرقہ بازی کرتے ہیں، یہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو وہ کرتے ہیں، بس یہ کہہ کے سمجھے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ دلیل آخرت میں نہیں چلے گی، یہ ذہن میں رہے، آخرت میں نہیں چلے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائبین موجود رہیں گے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے اس کو اس طرح سمجھایا کہ دیکھو ساری سیٹیں پر رہیں گی. ایک بادشاہت کا نظام ہوتا ہے حکومت کا، اس کے وزیر فلاں وزیر فلاں وزیر فلاں سب نظام چل رہا ہوتا ہے. اگر ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرے کو بٹھا دیتے، یا ایک اگر اس میں سے جو ہے وہ نکمہ نکل آیا، چور نکل آیا، جس کو کہتے ہیں آج کل کیا کہتے ہیں بھائی کہ یہ وہ ہو گیا کرپٹ ہو گیا، تو دوسرے کو بٹھا دیتے. ایسے ہی روحانیت کا بھی ایک نظام ہے، دین کا بھی ایک نظام ہے. اس میں بھی الحمدللہ ساری سیٹیں فرمایا کہ پوری رہیں گی. نفع اٹھانا ہمارا کام، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. تو دین الدین و یسر، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، دین قابل عمل ہے، قابل عمل دین ہے، ہر زمانے میں ہر دور میں قابل عمل رہا ہے، پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی رہے گا. ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابرین، بھئی یہ بیچ کے خلا کو پورا کر لو، ہمارے اکابرین نے اس کو ظاہر کیا، ہمارے اکابرین نے ہر چیز میں رہنمائی دی ہے، ہمیں عقائد میں ہمیں رہنمائی دی، معاملات میں ہمیں رہنمائی دی، عبادات میں ہمیں رہنمائی دی، معاشرت میں رہنمائی دی، اور یہاں تک کہ سیاست میں بھی رہنمائی دی. یہ آج پاکستان 23 مارچ ہے 2018، چھٹی کا دن ہے آج، چھٹی تھی سب کی. پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی سن 1940 میں، اس سے پہلے پاکستان بنانا طے ہوا تھا سن 1930 میں. اب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے محمد علی جناح اور علامہ اقبال وغیرہ وغیرہ ان حضرات نے محنت کی اور پاکستان وجود میں آیا. یہ بات شاید کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کا خواب دیکھنے والے حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کانگریس کے لیڈر مولانا محمد علی جوہر، نام سنا ہوں آپ کے دست راست حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، اور سید حسین احمد مدنی کے خادم خاص شاگرد مرید مولانا عبد الماجد دریابادی. آپ 1928 میں حضرت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں ان حضرات کی ہدایت پر، اور آپ کے خیالات مسلمانوں کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس ملاقات کے بعد جو آپ نے بیان دیا اور جو چھپا ہوا موجود، فرمایا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کو، اپنے قانون کو، دین کو، شریعت کو پہ عمل کر سکے، ایک ایسا خطہ ہو، ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں مسلمانوں کا اسلام کا قانون ہو اور مسلمان آزادی کے ساتھ وہاں پر عمل کر سکے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 1928 کی بات ہو رہی ہے. تو پہلا خواب جو دیکھا کس نے دیکھا؟ مولانا اشرف تھانوی نے دیکھا، جس کی تصدیق مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جو اس وقت تاریخ کی کتابوں میں چھپا ہوا موجود ہے. ان کے یہ خیالات تھے اور اس کے لیے وہ دعائیں کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں کہیے کہ 1930 میں یہ سیاسی لیڈرز جو ہیں حضرات، انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ اس کے لیے جو دعائیں ہونی چاہیے اور ہو چاہیے. اور پھر 1940 میں باقاعدہ مطالبہ کیا، جو 23 مارچ 1940 لاہور میں اس کا باقاعدہ مطالبہ ہوا کہ ہمیں ایک ایسی مملکت چاہیے، ہمیں ایک ایسا خطہ ارض چاہیے کہ جہاں ہم مسلمان آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کریں۔ اور اس مطالبے کے پیچھے سمجھیے کہ 1938 سے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ باقاعدہ خط و کتابت کا تعلق، اور آپ نے اپنے مخصوص لوگوں کو شبیر علی صاحب تھانوی اپنے بھانجے، انہیں نمائندہ بنایا، ایک جماعت بنائی اور انہیں نمائندہ بنایا کہ ان سے رابطے میں آپ نے رہنا، ان کی رہنمائی کے لیے آپ جائیں گے ہمارے نمائندے بن کے، اس لیے کہ آپ کا دور علالت شروع ہو چکا تھا، آپ کی ضعیفی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اور یہ ان حضرات کی خوبی تھی، خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی، کہ انہوں نے مولانا شفیع صاحب تھانوی کو اپنا بڑا مانا اور آپ کی ہدایت پر عمل کی۔ ایک جلسے میں جو ہے آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ آپ مسلمانوں کے نمائندہ ہیں، مسلمانوں کے نمائندہ ہیں، اور جو ہے نماز چھوڑنا یہ شایان شان نہیں ہے مسلمان کی، اور پھر آپ لوگوں کے جو آپ تو نمائندہ ہیں تو آپ اس کا اہتمام فرمائیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اور آئندہ ہم انشاءاللہ نماز کی پابندی فرمائیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، نواب باغپت جمشید علی خان باغپت یہ قائد اعظم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے، اور موسم سرما میں عموماً یہ اپنی بہن کے ساتھ جو ہے ان کے نواب باغپت کے یہاں آ کر قیام کرتے تھے، اور نواب باغپت جو تھے جمشید علی خان صاحب یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے، حضرت کے عاشقین میں سے۔ تو یہ حضرت کی تعلیمات، ان کی جو ہے تربیت کی باتیں یہ انہیں سنایا کرتے تھے، اور وہ بہت شوق سے سنتے تھے، یہاں تک کہ ملاقات کی خواہش ظاہر تھی، لیکن کچھ سیاسی وجوہات ایسی تھی کہ اطلاعاً ملاقات مناسب نہیں تھی۔ ایک موقع پہ کانگریس کے کسی آدمی نے محمد علی جناح سے کہا کہ علماء کی جماعت آپ کے حق میں نہیں ہے، علماء کی جماعت آپ کے حق میں نہیں ہے، آپ کے مخالف ہیں، آپ کیسے مسلمانوں کی حمایت حاصل کریں گے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ایک عالم میرے ساتھ ہے، ایک عالم میرے ساتھ ہے، اور وہ ان تمام علماء کے اوپر بھاری ہے، اور وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، وہ میرے ساتھ۔ تو حقیقی بات یہی تھی کہ آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے بھانجے شبیر علی صاحب سے فرمایا کہ ارے بھائی دیکھو، یہ جو دنیا کا کام ہے نا، حکومت ریاست وغیرہ وغیرہ، یہ ہم مولویوں کو زیب نہیں دیتا، اس کے لیے تو دنیاوی لوگ ہی بہتر ہیں، وہی زیادہ اچھے ہیں کہ دنیا کے حکومتوں سے روابط رکھیں، ان سے معاملات کریں، ان کے ساتھ جس کو کہتے ہیں ڈیلنگ کریں۔ ہاں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی تربیت کر دیں، آگے انہیں کو رکھو، ہم ان کی تربیت کر دیں۔ تو آپ نے یہ کام کر کے دکھایا، اور آپ نے ایسی تربیت کر دی، ایسی تربیت کر دی کہ ایک موقع پر ایک فرقے کے ایک صاحب پہنچے اور محمد علی جناح سے کہا کہ آپ تو ہمارے اس سے ہیں، ہمارے مسلک سے ہیں۔ تو محمد علی جناح صاحب نے فرمایا نو، آئی ایم اونلی مسلم، اور اسی لیے ماشاءاللہ نمازی، تہجد گزار، اور انگریزی لباس تک چھوڑ دیا تھا آپ نے، اور خاتمہ اچھا ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لوگوں میں بیان کیا کہ میں عموماً، حضرت کا مزاج ہی الگ تھا، اللہ نے ایسی صفات سے نوازا تھا کہ اس طرح کی بات کرنے والے نہیں، لیکن ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا، اور اس میں یہ دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور صلحہ کی جماعت صلح کی جماعت بیٹھے اولیاء اللہ بزرگ آئیے حضرت یہاں آ جائیے. السلام علیکم. ہمارے لیے سعادت اور انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے حضرت شیخ حضرت قاری رحمۃ اللہ صاحب وبرکاتہ تشریف لے آئے ہیں. الحمد للہ سلم اللہ تعالیٰ ان کو صحت قوت تندرستی عافیت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے اور آپ کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اس پہ عرض کر رہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ صلحہ کی جماعت نیکوکاروں کی جماعت ہے اور ان میں محمد علی جناح بھی تشریف فرمائے. تو میں نے کہا کہ یہ تو اس گروپ کے نہیں ہیں. تو مجھے جواب ملا کہ یہ آج کل اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جو یہ کامیاب ہوں گے اور ان سے اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام لیں گے. مفہوم عرض کروں تو میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے ہر جگہ رہنمائی فرمائی ہے نا, ہماری تربیت فرمائی ہے, کوئی خانہ چھوڑا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا حق ادا کیا, یعنی سیاست کے جو ہے لائن کو بھی اس میں بھی رہنمائی دی اور اللہ نے اتنی بڑی سرزمین عطا فرما دی ان حضرات کی قربانیوں سے, ان حضرات کی محنت سے, ان حضرات کی اس سے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کی وہ قدر نہیں کی, ہم نے اس میں وہ کام نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے اور ہم نے انسانیت کے سامنے وہ نمونہ پیش نہیں کیا جو پیش کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ سرزمین عطا فرمائی, اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو ہمارا جو خواب ہمارے اکابرین نے دیکھا تھا اس کی اس پہ عملداری ہوتی, امت کے سامنے ایک نمونہ ہوتا کہ دیکھو بھائی یہ ہے دین, یہ اسلام, یہ تعلیمات جس میں امن ہی امن ہے, سکون ہی سکون ہے, راحت ہی راحت ہے, ایک دوسرے کا کتنا خیال ہے. پہلے زمانے میں جب جو ہے اسلام پھیلنا شروع ہوا اور مملکتیں شامل ہونا شروع ہوئیں تو کیا ہوتا تھا, بعض غیر مسلم حکمرانوں نے اپنی ریاست مسلمانوں کے زیر نگی کر دی ہے نا, جس کو کہتے ہیں والنٹیئرلی, صرف اس لیے کہ وہاں جب امن سکون اور انصاف دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ آپ ہم آپ کے ماتحت رہیں گے, آپ کو جزیہ دیتے رہیں گے, آپ اپنا نظام ہمارے نافذ کر دیں. جہاں اتنی سہولت ہے, جہاں امن ہی امن ہے, تو ہمیں اور کیا چاہیے, ہمیں تو یہی آسان سہولت والی پر مسرت زندگی چاہیے. تو اسلام تو یہ چیز تھی بھائی, اسلام کی تعلیمات تو یہ چیز تھی. ہم نے اللہ معاف کرے ہمارے حالتوں پر رحم فرمائے کہ دین کو جو چھوڑا ہے, دین میں جو کمی آئی ہے, جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں, اس کا دوہرا نقصان. ایک نقصان تو ہماری ذات کے اعتبار سے کہ ہم جب دین ہماری زندگی سے نکلا تو پھر کیا بچا, ساری برائیاں, سارے عیوب, ساری گندگیاں وہ آ گئی, ٹھیک ہے. دوسرے عالم کے سامنے, انسانیت کے سامنے اس کا نقشہ سامنے آیا کہ یہ دیکھو یہ اسلام. کسی نے کہا نا کہ اسلام در گور ہے, کیا ہو گیا, اسلام جو ہو گیا وہ چلا گیا قبر میں اور اوپر مسلمان رہ گئے. یعنی تعلیمات جو تھی, تعلیمات دفن ہو گئی اور یہ تو خالی خلی نام کے مسلمان. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں پر رحم فرمائے. تو اور ایک دفعہ ایک بزرگ نے کہا کہ دیکھو آج کا جو مسلمان ہے بھائی کوئی برا نہیں مانے, یہ حقیقت ہے جو باتیں ہو رہی ہیں ہم سب جانتے ہیں. ایک بزرگ نے کہا کہ دیکھو آج کا مسلمان جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں خزانے دریافت ہوتے تھے, زمین کے نیچے سے کوئی خزانہ نکلا اور جب اس خزانے کو حاصل کرنے گئے تو وہاں بڑا خطرناک ازدہا اس کی حفاظت پر مامور اور وہ لینے نہ دے خزانے. تو فرمایا کہ ایسا ہی معاملہ کچھ ایسا ہی آج ہے کہ یہ مسلمان اسلام کی دولت اسے ملی, اللہ نے اس کو اسلام دیا, مسلمان پیدا کیا, مسلمان بنایا, لیکن نہ یہ اس اسلام پر خود عمل کر رہا ہے اور نہ یہ آگے اس کو پہنچا رہا ہے. آگے پہنچائے گا کیا جب خود ہی عمل نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ کونو مثلو, ہمارے جیسے بولے, ان کی دعوت ہی ہوتی تھی عملی دعوت, عمل سے دعوت دیا کرتے تھے. زبان تو ہلانے کی بہت کم نوبت آتی تھی. جب وہ پوچھتے تھے کہ آپ کس مذہب کے ہیں, آپ کی تعلیمات کیا ہیں اور ثبوت کیا ہے, تو وہ بتلاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری تعلیمات یہ ہیں اور یہ کلام ہے ثبوت, اللہ کا کلام یہ ثبوت ہے, اس میں دیکھو اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دی. باقی ان کی ذات سراپا عمل ہوتی تھی, سراپا عمل. آج کیا ہے کہ دعوت زبانی تو ہے کسی حد تک, لیکن عمل سے ہم دور ہوتے ہیں, دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ جلد ہمیں وہ دن دکھائے, ہمیں پلٹنے کی توفیق, اپنا سبق یاد کرنے کی توفیق دے کہ ہم عمل پہ آ جائیں, جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں وہ دور ہو جائیں. جس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہی حکم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ہمارے اکابر اسی کو بیان فرماتے رہے کہ بھائی دیکھو یہ بنیاد ہے, اس چیز کو جب تم تھام لو گے, صحبت کا اہتمام کرو گے, تو انشاءاللہ تعالی تمہیں عمل بھی تمہارے اندر آئے گا, دین بھی آئے گا, دین پر چلنے کی ترکیبیں بھی آئیں گی, اللہ تعالیٰ تمہارے ذہنوں کو کھول دیں گے اور تمہیں عمل کرنا آسان ہو جائے. حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, گنگو مقام ہے ہندوستان میں, گنگو وہاں پر تھے حضرت. تو ان سے دیہاتی لوگ آ کے بیٹھ ہوئے, پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کرتے ہیں کھیتی باڑی کا, اور کیا کیا کھاتے پیتے ہو؟ کہا جی کھاتے ہیں, اور پھر کہا کہ ہم افیون بھی کھاتے ہیں, جیسے آج چرسی ہوتے ہیں نا, تو ایسے ہی کہا جی ہم افیون بھی کھاتے ہیں. سچے تھے, سیدھے سادے تھے, تو اپنا عیب بھی بیان کر دیا. تو فرمایا خبردار آئندہ افیون نہیں کھانا, یہ تو نشہ ہے, یہ تو حرام ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا جی بالکل جیسے آپ کہیں گے, آپ ہمارے پی رہے ہیں, مانیں گے آپ کی بات. اب ایک مہینے کے بعد آئے وہ, آگے کہتے ہیں حضرت جی یہ 3 روپے آپ لوگ. کہ یہ کس چیز کے 3 روپے؟ کہا جی وہ آپ نے افیون کو جو منع کیا تھا, تو میں نے جب افیون کھانا چھوڑ دی تو وہ پیسے میں جمع کرتا رہا, تو میں نے دیکھا کہ 3 مہینے کا, یہ 1 مہینے کا 3 روپے بچ گیا. تو میرا جی تو بڑا خوش ہوا کہ واہ یہ تو پیر صاحب نے اچھی ترکیب بتلائی کہ 3 روپے کی آمدنی ہو گئی. لیکن پھر میرے جی میں آئی یہ بات کہ یہ تو نفس کے لیے ہو گیا, یہ تو نفس کے لیے ہو گیا, دین کو میں نفس کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتا, لہذا آپ کی خدمت میں یہ پیش ہے. حضرت نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو دین کا فہم دیکھو اس آدمی کہ یہ جو نفع ہوا, اب ہمیں تو جیسے ایک نے کہا کہ وہ پیر ہاتھ دبوا رہے تھے, انہی کا واقعہ ہے. تو ایک دیہاتی آیا کہنے لگا واہ صاحب واہ پیر صاحب بڑے مزے آ گئے, لوگ ہاتھ پر دھاب رہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے, مزہ تو آوے مگر اس وجہ سے نہیں, اس وجہ سے آوے کہ ہاتھ پیر کا درد نکلے. اب یہ دیہاتی کہتا ہے, کہتا ہے پھر تیرے لیے جائز ہے, پھر تیرے لیے جائز ہے. یہ فہم, یعنی مقصد تھا کہ اگر بڑائی کے لیے ایسا کر رہا کہ 6 آدمی ہاتھ پیر دبا رہے ہیں اور جو لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے, دیکھ میں اتنا بڑا پیر ہوں کہ میرے لوگ ہاتھ پیر دباتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ یہ جذبہ ہو, تو وہ دیہاتی کی سمجھ میں بھی بات آ رہی ہے کہ یہ پھر حرام ہو جائے گا, یہ ناجائز ہو جائے گا. اور اگر راحت کے لیے دبا رہا ہے, راحت کے لیے دبا رہا ہے, تو پھر تیلی جائز. ہمارے شیخ حضرت شفیق الامت مولانا محمد فاروق صاحب, حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت کے شیخ تھے, میرے بھی شیخ تھے ایک زمانے میں الحمدللہ, اور حضرت ان کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں. تو میں دفتر سے حضرت تشریف لاتے تھے کراچی, سکھر میں ان کا قیام تھا, کراچی آتے تھے, امیر خسرو روڈ پہ حضرت کا قیام ہوتا تھا. تو میں دفتر سے فارغ ہو کے پھر حاضر ہوتا تھا. تو ایک ساتھی کو میں نے اپنے ساتھ لیا, اس کو ترغیب دی کہ دیکھو بہت بڑے اللہ والے آئے ہوئے ہیں, چلو آج تمہیں لے چلتے ہیں. تو پہنچے وہاں, وہ وقت ایسا تھا کہ مغرب کے بعد ہم قریب پہنچے, مجلس عشاء کے بعد ہوتی تھی. تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے, چند خدام ساتھ تھے اور حضرت کے ہاتھ پیر دبا رہے تھے. تو ہم دونوں بھی جا کے سلام دعا کر کے, حضرت کی محبت تھی, شفقت کی تھی, آپ نے بٹھا لیا ہم کے پاس اور کچھ گفتگو فرمائی. تو گفتگو کے دوران حضرت نے فرمایا کہ کیا کروں, جسم میں بڑا درد ہوتا ہے. حضرت کا جسم بہت فربا ہو گیا تھا, بیماریاں کمزوریاں, ایک ایک وقت میں 17 ٹیبلٹ کھاتے تھے, دل کا مرض, شوگر, فلاں بلڈ پریشر, فلاں فلاں. تو فرمایا کیا کروں کہ تھکاوٹ ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, یہ ساتھی دباتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے. مجھے ایک دم سے کھٹکا ہوا کہ لگتا ہے کہ میرے ساتھی کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوا. خیر پھر عشاء ہو گئی, مجلس ہوئی, مجلس کے بعد جب ہم واپس ہوئے تو میں نے اپنے اس ساتھی سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم جب ہم بیٹھے تھے جا کے حضرت کے پاس تو کیا تم نے سوچ کے سوچا تھا؟ یار یار خالد صاحب وہ تو حضرت نے میری بات کا جواب دیا. میں تو حضرت کو جب دیکھا لوگوں کو اتنے دباتے ہوئے پیر ہاتھ, میں نے کہا واہ ان کے تو بڑے مزے بھائی. تو حضرت نے, میں نے جیسے یہ سوچا تھا کہ ایک دم سے جواب آ گیا ادھر سے کہ میرے ہاتھ پیر میں درد ہوتا ہے, اس بات سے بھی دبات. میں نے کہا دیکھو بھائی, کسی نے کہا ہے کہ جب بادشاہوں کے پاس جاؤ تو نظر کی حفاظت کرو اور جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دل کی حفاظت کرو. یہ دیکھنے میں تو ہم جیسے آدمی ہوتے ہیں لیکن وہی فرق ہوتا ہے جو شیر اور شیر میں ہوتا ہے. لکھنے میں شیر بھی شین یا را ہوگی اور شیر بھی شین یا را ہوگی, لیکن کتنا فرق ہے. تو یہ جو اللہ کے مقبولین و صالحین ہیں, یہ دیکھنے میں تو ہم جیسے آدمی ہوں گے, دو آنکھیں, دو کان ہیں, وہی ناک ہے, وہی زبان ہے, ہاتھ پیر ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, اپنے مجاہدات کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو یہ فہم اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. صحبت کی برکت سے آدمی کو دین سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے, دین کی حکمتیں بھی اس پہ کھلنے لگ جاتی ہیں, دین قابل عمل بھی نظر آتا ہے اور دین آسان بھی نظر آتا ہے. ہمارے شیخ عارف بلّہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے, کیسا عجیب جملہ, اور حضرت نے اس کو سنایا اور پھر حضرت کے خدام نے اس کو بار بار سنایا ہے کہ ان کے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوج رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے, بڑے خلفاء میں سے تھے, بڑے محبت کرنے والے, اور جنہیں 12 مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. اس کو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 12 مرتبہ, اور ایک مرتبہ تو ایسے زیارت ہوئی تھی اتنے قریب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو یہ سرخ ڈورے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے, وہ بھی نظر آئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو میں نے آپ کو اتنے قریب سے دیکھا. آپ نے فرمایا ہاں عبد الغنی, آج تم نے مجھے خوب دیکھا. تو اس مقام کے انہوں نے حضرت سے فرمایا, حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ حکیم اختر یوں تو دین پر چلنا مشکل ہے لیکن اگر کسی سچے اللہ والے کا دامن ہاتھ آ جائے تو نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. اور پھر اسی کے ذہن میں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے کے پاس, گوشت ملتا ہے گوشت والے کے پاس, دودھ ملتا ہے دودھ والے کے پاس, ایسے اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس, اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس. اس سبق کو بعضوں نے امت کے ذہن سے نکالنے کی کوشش, انہیں دور کرنے کی کوشش, انہیں معلوم تھا کہ جس دن یہ جڑ جائیں گے نفع شروع ہو جائے گا، دل کی دنیا بدل جائے گی، انہوں نے اشکالات پیدا کیے، غلط فہمیاں پیدا کی، امت کو کاٹا علماء کرام سے، بزرگان دین سے، اور جب کاٹ دیا تو کٹی پتنگ کو لوٹنا آسان ہوتا ہے، کٹی پتنگ کو پھاڑنا آسان ہوتا ہے، برباد کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے بعد برباد کر کے جدھر چاہے ادھر گھما دیا، انہی لوگوں میں اللہ بچائے دہریے بنا دیے، مسلمانوں کی اولاد میں دہریے پیدا کر دیے، عقائد خراب کر دیے بدگمان کر کے، اگر وہ جڑے رہتے اور آج بھی جڑ جائیں گے تو سارے اشکالات رفع ہو جائیں گے، جب دین کے فوائد، دین کی حکمتیں سامنے آئیں گی تو اششکر اٹھیں گے اور پھر کہیں گے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. حضرت مجذوب، حضرت مجذوب خواجہ عزیز الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ ایل ایل بی ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے، اس زمانے میں انگریز کے زمانے کے ایل ایل بی ہے یہ، اور جو ہے سوٹڈ بوٹڈ آدمی، کھاتے پیتے گھرانے کے، رئیس گھرانے کے آدمی، اور جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مقابل ملاقات ہوتی ہے، اور جب دل کی دنیا بدلتی ہے اور جب عمل میں آتے ہیں تو یہ لمبا کرتا، یہ گول ٹوپی پنچکلی، اور ہاتھ میں آسا، اور مقام کیا ہے؟ ڈپٹی کلیکٹر. ڈپٹی کلیکٹر کتنا بڑا عہدہ تھا اس زمانے میں، جو اس زمانے کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے. تو یہ بولیا، اس نے دعوت کی، انگریز وائسرائے نے 52 ڈپٹی کلیکٹروں کو بلایا، پہنچے ایک کے بعد ایک، وہ بیٹھا رہا اپنا سگار پیتا رہا کرسی پہ، اور وہ آتے رہے ایسے ہاتھ ملاتا رہا بیٹھ کر، وہ بیٹھتے رہے. وہ جو ڈپٹی کلیکٹر تھے سارے سوٹڈ بوٹڈ، جیسے وہ ڈپٹی کلیکٹر ویسے ہی، جیسے وہ انگریز وائسرائے ویسے یہ لوگ بھی. جب حضرت پہنچے ہیں خواجہ صاحب، تو گیٹ سے جیسے دروازے سے داخل ہوئے، وہی اپنے ہولیے، یہ گول ٹوپی، یہ لمبا کرتا شیروانی، اور یہ ہاتھ میں آسا، ارے اس پہ ایسی دہشت تاری ہوئی، کھڑا ہو گیا سیٹ، اور کھڑے ہو کر کے حضرت جب تشریف لائے آگے بڑھ کے دونوں ہاتھ سے مسافہ کر کے بٹھا، اور سگار وغیرہ سب بھول گیا. تو کسی نے پوچھا اس سے کہ بھائی ہم لوگ جب آئے تو تم تو کھڑے بیٹھے بیٹھے ہم سے تم نے شیک ہینڈ کر لیا، اور یہ جب آیا ملا تو تم کھڑے ہو گئے اس کے لیے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جب یہ داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ مسلمان کا سچا وارث آ گیا، جس سے ہم نے حکومت چھینی، تم لوگوں کے آنے سے مجھے کچھ اثر نہیں ہوا، لیکن یہ جب آیا تو مجھے لگا کہ مسلمان کا سچا وارث آیا جس سے میں نے حکومت چھینی. تو یہ اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو عظمت دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، کیسے ہی ماحول میں کیسے ہی لوگ ہوں، دین کی ایک عظمت ہے، ایک وقار ہے، ایک اس کا جو ہے نفع ہے، یہ تو دنیا میں ہے، اصل تو آخرت ہے نا. اس عزت کے پانے کے لیے دین پہ عمل نہیں کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو باعزت کر دیں گے، اللہ اسے اونچا کر دیں گے، اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. حضرت شاہ کی مقدسہ رحمۃ اللہ، ہمارے پیارے شیخ حضرت پھولپوری کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، روضۃ العلوم پھولپور، کسی نے کہا کہ آپ دیوبند جا کے پڑھیں، وہاں نام ہوگا، وہاں نام ہوگا، دیوبند کا سرٹیفکیٹ، دیوبند کا کی سند مانی جاتی ہے، اور آپ یہاں اس مدرسے میں کون پوچھتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں عزت کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں رب العزت کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو آج دیکھیے کہ حضرت کے جو علوم ہیں وہ پوری دنیا میں اللہ نے عام کیے، اتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں حضرت کے مواعظ کی کہ کتنی بے تحاشا گنتی، کوئی گنتی نہیں کر سکتا، فری تقسیم ہوتی رہی، یہاں بھی، پاکستان میں بھی، بیرون پاکستان بھی، اور آج تک چھپ رہی ہیں، شائع ہو رہی ہیں. تو اللہ نے یہ عزت بھی دی اور یہ قبولیت بھی دی. تو خیر بات اس پہ ہو رہی تھی کہ صحبت کو مضبوط ہم تھامے، اس میں ہمیں انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی رہنمائی ملے گی، ہر طرح کی، دینی بھی، دنیاوی بھی، معاشی بھی، سیاسی بھی، ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے. اور ہمارے اکابرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سچا نائب ہو کے دکھایا ہے، ہمیں کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہر چیز ہمارے اکابر کی زندگی میں موجود ہے. عشق رسول دیکھنا ہے تو ہمارے اکابر کو دیکھنا، مثال نہیں ملے گی. ایسا عشق اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، ایسے تعلق ہے اور قبولیت کے ساتھ، صرف دعویٰ نہیں کہ جی میں تو عاشق ہوں، نہیں، قبولیت کے ساتھ، ادھر سے بھی وہی التفات ہے، ادھر سے بھی وہی عنایات ہیں، ادھر سے بھی وہی شفقتیں ہیں. وہ ایک آدمی نے کہا، دو طالب علم تھے، کتابیں کیا ہو رہا، خیریت تو ہے؟ کہاں، وہ شہزادی سے شادی کی تیاری کر رہا ہوں. اچھا، شہزادی سے شادی؟ کیسے بھائی، کہاں تک معاملہ پہنچا؟ کہ بس آدھا کام ہو گیا، آدھا رہ گیا، میں تو تیار ہوں، اب ادھر سے دے رہے. تو آج جو ہماری حالت ہے، دعوے ہم تو یہ ہیں، ہم تو یہ ہیں، تو وہ ہیں، ارے ادھر سے کیا معاملہ ہے؟ تمہارا یہ جو ہے دعویٰ ادھر سے قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اصل تو وہاں سے قبولیت کراؤ نا بھائی، تب بات ہوگی نا. وہاں سے قبولیت ہوئی تو ایک بات ہے. جیسے پچھلے ہفتے کے بیان میں عرض کیا تھا، کہتا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب اپنی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تالیف فرمائی، تو پہلے روضہ رسول پہ بھیجا اپنے ایک نمائندے کی، کتاب لے جاؤ حضرت کے پاس اور پہلے وہاں سے قبول کراؤ، پیش کرو، اور وہاں سے جب قبولیت ہوگی پھر شائع کراؤں گا. تو اس کے بعد پھر بتلایا تھا کہ کیسا قبول ہوا، قبول ہوا اور کیسا اس کی اشاعت ہوئی کہ بعضوں نے پتہ نہیں کتنی کتنی کتابیں چوراہوں پہ تقسیم کی تھی، بازاروں میں تقسیم کی تھی وہ کتابیں، اتنی اللہ نے قبولیت عطا کر دی. بس اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو صاحب خانہ ہیں انہوں نے جس محبت کے ساتھ اور جس جو ہے خلوص کے ساتھ اس بیٹھک کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو انتہائی قبول فرمائے اور خوشیاں، برکتیں، عافیتیں اللہ تعالیٰ فرمائے، نظر بد سے اللہ حفاظت فرمائے. جتنے بھی حضرات شریک ہیں اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے اور ان کی جو نیک حاجات ہیں اللہ ان کا تکفل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام كالسلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. یا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو انتہائی قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو باعمل بنا دیجیے. یا اللہ ہم سراپا خطاوار ہیں، سراپا سیاہ کار ہیں، سراپا گناہ گار ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو جان کر کیا اس کو معاف فرما، جو انجانے میں کیا اللہ اس کو معاف فرما. یا اللہ جس حیثیت سے بھی کیا ہے اللہ معاف کر دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں آپ کے عذاب کی سہار نہیں ہے. یا اللہ آپ کا عذاب بڑا خطرناک ہے. یا اللہ بغیر عذاب کے ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ بغیر سزا کے ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ بغیر سزا کے معاف کر دیجئے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجئے. یا اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے. ہم توبہ کرتے ہیں اللہ. یا اللہ آئندہ ہم جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں آئندہ نیک توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو ہم نے نمازیں چھوڑی ہمیں معاف کر دے. جو نمازیں قضا کی اللہ ہمیں معاف فرما دے. جو جماعت چھوڑی اس کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے 100% حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, سہل فرما دیجیے. یا اللہ اس ماحول میں اس پراشو معاشرے کہ اللہ فتنوں سے بچا لیجئے, شرور سے بچا لیجئے. یا اللہ ہمارے لیے, ہماری آل اولاد کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے. یا اللہ ہماری آل اولاد کو نیک بنا دیجئے, صالح بنا دیجئے. یا اللہ ہر طرح کی عافیتیں ہم سب کو عطا فرمائیے, ہر طرح کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جو بھی ہماری پریشانیاں اس کو دور فرما دیجئے, جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ جو مسئلے مسائل حل کر دیجئے, یا اللہ وہ مسئلے مسائل گھریلو ہوں, معاشرتی ہوں, کاروباری ہوں, ملازمتی ہوں, تمام مسئلوں کو حل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے لیے, پوری امت کے لیے آسانیاں فرما دیجئے, پوری امت کی جان و مال, عزت آبرو, ایمان و اعمال کی حفاظت فرما دیجئے. جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, ان کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اللہ ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما, اپنی مدد ان کے شامل حال فرما دے. یا اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما, اور جہاں کہیں مسلمان یا اللہ بے یار و مددگار ہیں, یا اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ آپ کے نام لیوا ہیں, آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اے اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما, اے اللہ ان کی مدد فرما. کفار مشرکین کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ اگر ان کے قسمت ہدایت نہیں ہے تو ان کو ہلاک فرما, ان کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دے, ان کی قوت کو پاش پاش فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کے پرسان حال ہو جائیے. یا اللہ دستگیری فرمائیے. یا اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائیے. حسب اللہ ونعم الوکیل, حسب اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت علی رب العرش العظیم. یا اللہ اس کا مورد ہم سب کو بنا دیجئے, آپ ہم سب کے لیے کافی ہو جائیے. ہماری مساجد, ہماری مدارس, ہمارے خانقاہیں, ہمارے مراکز, اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی خدام, صلحہ, مشائخ, یا اللہ علماء کرام اور عموماً تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے, ابھی سے لے کر موت تک, اور موت سے لے کر محض آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل منازل گھاٹیاں آنے والی ہیں, یا اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دیجئے, برے انجام سے بچائیے, برے خاتمے سے بچائیے. یا اللہ اچھا انجام فرمائیے, ایمان والی موت عطا فرمائیے. یا اللہ آخرتی تمام گھاٹیاں آسان فرما دیجئے. یا اللہ قبر کا مرحلہ, حشر کا مرحلہ, کل صراط کا مرحلہ, حساب کتاب کا مرحلہ, سارے مراحل کو آسان فرما دے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتباع کے ساتھ نصیب فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دست مبارک سے جامع کوثر عطا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے, یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجئے, ہم سب کو روحانی جسمانی یا اللہ شفا دے دیجئے. جتنے احباب یہاں جمع ہیں, یا اللہ زفید ریش حضرات, ہمارے بزرگ, اور خاص طور پر ہمارے حضرت قاری صاحب نور بکاتم, یا اللہ ہم سب کو, یا اللہ مجھے بھی, یا اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما. اندرونی بیرونی, یا اللہ روحانی جسمانی شفا کلی عطا فرما. یا اللہ عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو, حاضرین کو, حضرات کو قبول فرما لے. یا اللہ تمام حضرات کے, یا اللہ خدمت کو قبول فرما لے. اس گھر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے, برکتیں عطا فرمائیے, خوشیاں عطا فرمائیے, نظر بد سے بچائیے. یا اللہ یہاں کے مردوں کو, یہاں کی خواتین کو, یہاں کے بچوں کو, سب کو اپنا بنا لیجئے, سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. جو بچی حافظہ ہے, اللہ اس کی حفظ کو باقی رکھے, اور یا اللہ اسے بھی آپ اپنے دین کی خدمت کا کام لیجئے. اپنے مقبولین اور صلحہ اور صالحات میں ہم سب کو, ان بچوں کو شامل فرما لے, داخل فرما لے. ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. یا اللہ ہمارے پائی فران کی والدہ کی بہترین بخشش فرما. یا اللہ خاص ان پہ, یا اللہ کی قبر کو نور سے منور فرما, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے, یا اللہ ان کی صالح اولاد ہے, اپنے کرم سے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیے. یا اللہ آپ راضی ہو جائیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.